گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔
الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلى آلك واصحابك يا نور الله۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، دارالافتاء اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ اس میں دارالافتاء اہل سنت کے مفتیان کرام ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، اور آپ کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں۔ سوالات کے آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ تعالی عز و جل اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور ایک قرات احد پہاڑ جتنا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، رمضان شریف کا مہینہ ہمارے قریب ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی مہینے آتے ہیں، رمضان ربیع الاول ہو گیا یا اور جو محرم کا مہینہ آ گیا، تو اس طرح کے مہینوں سے پہلے، بلکہ آج کل تو ہر مہینے سے پہلے ہی میسج چلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جو اس مہینے کا استقبال کرے اور اس کے حوالے سے یہ کرے اس کے لیے یہ جنت ہے، یا اس طرح کے میسج۔ تو کیا اس طرح کی کوئی حدیثیں موجود ہیں کہ جو استقبال کے حوالے سے دلالت کرتی ہوں؟
الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس طرح کے میسیجز یا جو ہے وہ پیغامات سوشل میڈیا کے اوپر عموماً جو ہے وہ کثرت سے گردش کرتے رہتے ہیں، اور اس میں اس طرح کی یہ بات عموماً لکھی ہوئی دکھائی دیتی ہے کہ جو سب سے پہلے جو ہے وہ ماہ رمضان کی خوشخبری دے یا کسی اور مہینے کی خوشخبری دے، تو اس کے لیے جو ہے وہ جنت کے وجوب کا لکھا ہوتا ہے۔ اس لیے لوگ جو ہے وہ شعبان سے ہی پہلے سے ہی جو ہے وہ ایڈوانس کے اندر جو ہے وہ ماہ رمضان کی ایک دوسرے کو خوشخبریاں دے رہے ہوتے ہیں۔
صحیح۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعدہ فی النار، کہ جو شخص مجھ پر جھوٹ باندھے جان بوجھ کر، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ذکر کی جاتی ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ یہ باقاعدہ ایک موضوع حدیث ہے جس کو لوگوں نے گھڑ لیا ہے، اور جو گھڑنے والے ہیں وہ جو ہے وہ
یہ رمضان والی جو حدیث ہے،
رمضان والی جو حدیث مبارکہ ہے اس کو گھڑ لیا ہے۔ تو اس طرح کی جو حدیث گھڑی ہے، تو وہ افراد یہ حدیث مبارکہ جو بیان کی کہ حضور پر جھوٹ باندھنے والا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، تو اس چیز کو پیش نظر رکھے۔ اور جو افراد اس کو آگے فارورڈ کیے جا رہے ہیں بغیر کسی تصدیق کے، بغیر کسی تحقیق کے، تو ان کو بھی ڈرنا چاہیے کہ کہیں ان کا بھی شمار جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھنے والوں میں نہ ہو جائے۔
صحیح۔
تو اس طرح کے میسیجز کو ہرگز فارورڈ نہ کیا جائے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی شرعی اعتبار سے اس کی اصل نہیں ہے۔ ماہ رمضان کی خوشخبری دینا، اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، کسی کو بھی دی جا سکتی ہے، لیکن اصل تو یہ ہے کہ ماہ رمضان سے متعلق خوشخبری دینے پر ہی صرف اکتفا نہ کیا جائے، ماہ رمضان کی تیاری کی جائے۔
صحیح۔
خود بھی تیاری کی جائے، دوسرے لوگوں کو بھی نیکی کی دعوت دے کر، برائی سے روک کر جو ہے وہ ان کو ماہ رمضان کی، استقبال رمضان کی تیاری کی ترغیب دلائی جائے۔
ٹھیک۔
اپنا ایک جدول بنایا جائے کہ رمضان کے اندر میں نے کیا کیا کرنا ہے۔
صحیح۔
رمضان کے اندر اپنے اوقات کار کو جو ہے وہ کس طریقے سے تقسیم کر کے، عبادت میں زیادہ سے زیادہ کتنا وقت گزارنا ہے، کس طریقے سے گزارنا ہے، اسی طریقے سے جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ نماز تراویح کس مسجد کے اندر ادا کرنی ہے، تو ان تمام باتوں کا خیال رکھنا. جو لوگ جو ہے وہ سال بھر مڑ کر مسجد کی طرف دیکھتے بھی نہیں ہیں, وہ کم از کم جو ہے وہ یہ بھی تو معلوم کر لیں کہ مسجد کے اندر اس وقت نماز کے اوقات کار کیا چل رہے ہیں, جماعت کس ٹائم پر کھڑی ہو رہی ہے. عموماً فجر اور مغرب میں تو اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن ظہر کب ہو رہی ہے, عصر کب ہو رہی ہے, عشاء کب ہو رہی ہے, یہ معلوم نہیں ہوتا. تو ماہ رمضان کی جو اصل تیاری ہے, جو اس کے استقبال کرنا ہے, وہ تو یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ غور کریں. اگر کسی کو جو ہے وہ اپنے نماز کے معاملات میں طہارت کے مسائل ہیں, چونکہ سال بھر تو جو ہے وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں, تو اب جو ہے وہ پاکی ناپاکی کا مسئلہ ہے, یا جو ہے وہ ری خارج ہونے کا مسئلہ ہے, اور دیگر کئی مسائل ہیں, تو ان سے متعلق شرعی حکم علماء سے معلوم کریں کہ میں نے رمضان میں نماز پڑھنی ہے. ویسے تو ہر وقت ہر دن ہی مسلمان پر پڑھنا ضروری ہے, اور جو نہیں پڑھ رہا وہ گناہگار ہو رہا ہے. لیکن اب جب کہ ایک ذہن ہوتا ہے لوگوں کا کہ نماز پڑھنی ہے, تو اب وہ جو نماز پڑھنے جاتے بھی ہیں تو اپنی کم علمی کے باعث, اپنی جہالت کے باعث, دین سے دوری کے باعث سال میں جو ایک مہینہ نماز پڑھتے ہیں وہ بھی خراب کر دیتے ہیں. یعنی وہ بھی گویا کہ نماز ان کی نہیں ہوتی, کیونکہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں وضو جس طریقے سے کر رہا ہوں کیا وہ درست ہے, میں جو ہے وہ طہارت جس طریقے سے کر رہا ہوں کیا وہ درست ہے, غسل کے مسائل مجھے معلوم ہیں, نماز کس طریقے سے ادا کرنی. تو وقت تو یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اس طرف راغب کریں کہ ہمارے اندر جو ہم عبادت کرنے کی طرف جا رہے ہیں وہ عبادت ہمیں پورا سال کرنی چاہیے, لیکن شیطان کی وجہ سے اور اپنی غفلت اور کوتاہی کی وجہ سے جو عبادت نہیں کر سک رہے, اور اس ماہ مبارک کی وجہ سے کہ اس میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے, لوگوں کا رجحان جو ہے وہ عبادت کی طرف ہو جاتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی خصوصی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب بندہ جب عبادت کی طرف جا رہا ہے تو کم از کم عبادت جو ایک ماہ کی بھی ادا کرے وہ درست تو ادا ہو, یہ نہ ہو کہ مسجد کے اندر ناپاکی کی حالت میں ہی کھڑا ہوا ہو, یا روزہ رکھ رہا ہے تو پورے دن بھوکا پیاسا بھی رہ رہا ہے, اور آخر میں جب نامہ اعمال کل قیامت میں کھلے تو پتہ چلے کہ یہ تو روزے ہی جو ہے وہ زیرو ہوئے ہیں, یہاں تو کوئی روزہ ہی نہیں رکھا ہوا اس نے. کیوں نہیں رکھا ہوا؟ اس لیے کہ جناب وہ تو سحری کے بعد پانی پی لیا تھا, یا تو اس لیے کہ جو ہے وہ دن کے اندر کوئی ایسا فیل ہو گیا تھا جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ گیا تھا اور ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو ان چیزوں کو سیکھنا یہ بے حد ضروری ہے کہ رمضان سے پہلے ہم آپس میں اس چیز کا احساس بیدار کریں, ہر ایک شخص دوسرے کے پاس دینی مسائل کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی چیز میسج کرے. علماء سے جو ہے مستند میسیجز ہیں جن کے اندر دینی مسائل لکھے ہوئے ہیں, یا جو غلطیاں لکھی ہوئی ہیں کہ بھئی عمومی طور پہ لوگوں میں یہ غلطیاں ہوتی ہیں کہ نماز پڑھتے ہیں تو اب رمضان میں نماز پڑھنے گئے تو پینٹ کے پائچے موڑ لیے, اور جو ہے وہ نمازیں ساری کی ساری ادا کر لیں اور ساری نمازیں مکروہ تحریمی ہو گئیں, واجب الادہ ہو گئیں. اب وہ تو اصل نماز نہیں پڑھتے تو پھر واجب الادہ کون پڑھتا ہے؟ تو ان چیزوں کو, کہ اب یہ جیسے ایک مسئلہ ہے پینٹ کا, اس مسئلے کو کسی عالم دین سے جو ہے وہ پوچھ کر ان کی وائس کے اندر ریکارڈ کروا کر اس کو جو ہے وہ آپ آگے پھیلائیں. اسی طریقے سے مدنی چینل کے مختلف جو ہے مدنی گلدستے ہیں,
مدنی پھول لکھے ہوئے
دارالافتاء اہل سنت کے مختلف کلپس ہیں جس کے اندر جو ہے وہ اہم مسائل, جو کہ پتہ ہے کہ عموماً لوگ اس میں غلطی میں مبتلا ہوتے ہیں, ان چیزوں کو فارورڈ کریں آپس میں, تاکہ لوگ جو کہ اس مہینے کے اندر عبادت کی طرف جا رہے ہیں کم از کم ان کی اس ایک ماہ کی عبادت تو درست ہو جائے. اور اسی کے صدقے میں جب ایک عبادت درست طریقے سے ادا کریں گے, یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے کہ رمضان کے پورے مہینے لوگ عبادت تو کرتے ہیں, اس کے بعد یکسر عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں. حالانکہ جب بندہ 30 دن ایک مسلسل جو ہے وہ عبادت کر رہا ہے تو اس میں تو مزید ذوق و شوق پیدا ہونا چاہیے اور آگے اس کا سلسلہ چل جانا چاہیے, اور ایسا ہوتا بھی ہے. لیکن کہاں ہوتا ہے؟ وہیں ہوتا ہے جہاں پہ جنہوں نے جو عبادت کی ہوتی ہے وہ درست طریقے سے کی ہوتی ہے. اب وہ عبادت تو غلط طریقے سے کی ہوئی ہے, تو وہ جو عبادت جب یعنی نماز بغیر وضو کی اگر آپ نے پڑھی تو اس کی تو کوئی روحانیت ہی نہیں ہوگی. جب روحانیت ہی نہیں ہوگی تو وہ نماز جو ہے وہ برائی سے بھی نہیں بچائے گی, بے حیائی کی باتوں سے بھی نہیں بچائے گی, تو وہ نماز جو ہے وہ فائدہ نہیں دیتی. تو کم از کم ان مسائل کو سیکھ کر درست طریقے سے جب نماز پڑھیں گے, تراویح پڑھیں گے, فرض نمازیں پڑھیں گے, روزے رکھیں گے, تو پھر جب درست طریقے سے یہ عبادتیں ادا ہوں گی تو ان کی روحانیت انسان کو پورے سال کے لیے نمازی بنا دے گی. ان کی روحانیت پھر جو ہے وہ انسان کو پورے سال کے اندر جو ہے وہ گناہوں سے بچنے والا بنا دے گی, اس کو بے حیائی کے کاموں سے روک دے گی. عید کے موقع پر بھی پھر اس کو وہ بے حیائی سے روکے گی, کیونکہ 30 دن کی نمازوں کی روحانیت جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہوگی. شیطان جب اس کے سامنے آئے گا اس کو بہکائے گا تو یہ روحانیت اس کا مقابلہ کرے گی.
مناظر یاد آ جائیں گے رمضان شریف کی.
جی بالکل, مناظر یاد آ جائیں گے, ذوق ہوگا, شوق ہوگا. اب جیسے نماز ہی پڑھنی ہے, اب نماز کے اندر جو ہے وہ سال کے اندر تو نماز پڑھنے گئے, اب امام صاحب کے پیچھے جو ہے وہ کھڑے ہوئے ہیں, اب جو ہے وہ ذہن جو ہے وہ کاروبار کی طرف لگا ہوا, دیگر مسائل کی طرف لگا ہوا,
کاروبار بڑھ جاتا ہے.
جی تو اب اس کا ایک بہتر طریقہ یہ بھی بیان کیا کہ وسوسے نماز میں آتے ہیں تو آپ جو نماز میں اذکار و اوراد پڑھتے ہیں, ثنا پڑھ رہے ہیں, دعا پڑھ رہے ہیں, رکوع کی تسبیح پڑھ رہے ہیں, فاتحہ پڑھ رہے ہیں, ان کے ترجمے کو یاد کر لیں.
صحیح,
بار بار اس کو ریپیٹ کریں, آپ ترجمے کو پڑھیں. اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ سجدے کے اندر کہیں گے سبحان ربی العلیٰ تو اس کا جو مفہوم ہے کہ رب جو ہے وہ پاک ہے اور سب سے بلند ہے, یہ آپ کے ذہن میں ایک جو ہے وہ آ جائے گا. یہ کئی طرح کے جو ہے وہ مسائل ہیں, روزے کی احتیاطیں, روزے کی جو ہے وہ روزوں میں پائے جانے والی عام غلطیاں, نمازوں میں پائے جانے والی عام غلطیاں, اسی طریقے سے جو ہے وہ مسجد کے اندر جاتے ہیں تو آداب مسجد, سال میں ایک بار جب گئے ہوئے اور مسجد کے اندر شور شرابہ کر رہے ہیں, مسجد کے اندر جو ہے وہ تقدس کا خیال نہیں رکھ رہے, جو بچے نماز پڑھنے آئے ہوئے انہیں مار رہے ہیں اپنی صفوں کو مکمل کرنے کے لیے, ان کی بد دعائیں لے رہے ہیں, کئی طرح کے. نہیں, مسجد بھی رمضان کے اندر آپ دیکھیں تو مسجد کے اندر بھی جو ہے وہ ایک طریقے سے شور و غل مچا ہوا ہوتا ہے. وہ یہی ہوتا ہے کہ ایک بار پڑھنے آئے ہوئے تو پتہ تو ہوتا نہیں ہے کہ نماز جو ہے وہ پڑھنے کس طریقے سے ہے, صف میں کھڑا کس جگہ ہونا ہے, اگر میری رکعتیں کچھ فوت ہو جائیں گی تو انہیں کیسے کرنا ہے, اگر جماعت کھڑی ہوئی ہے تو اس کو پانے کے لیے میں نے بھاگ کر جانا ہے, اطمینان سے جانا ہے, مسجد میں بھاگنا کیسا ہے. افطار کے وقت عموماً آپ دیکھیں گے لوگ بھاگتے ہوئے جو ہے مسجد کی طرف جا رہے ہوتے ہیں, تو اس تمام باتوں کا خیال رکھنا. اسی طرح جو ہے وہ منہ میں جو ہے وہ ذرات ہوتے ہیں کھانے کے, ان کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, تو ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ خیال رکھنا بے حد ضروری ہے. اسی لیے امیر علیہ سنت جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان میں ہی فیضان رمضان کتاب کا مطالعہ کر لیں, کہ کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جنہوں نے پڑھی ہوئی بھی ہوتی ہے توجہ نہیں ہوتی, جب اس کو پڑھ لیتے ہیں کتاب کو ریپیٹ کر لیتے ہیں تو بہت ساری باتیں جو ہے وہ دوبارہ جو ہے وہ انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے, اور جب ماہ رمضان میں وہ کام کرنے جا رہا ہوتا ہے تو پڑھا ہوا اس کو کلک کرتا ہے کہ یہ کام میں نے کرنا ہے اور یوں کرنا ہے اور یہ کام میں نے نہیں کرنا.
ٹھیک ہے, اور رمضان میں جو ہے وہ کوشش کیجئے کہ جو اسلام بھی کر سکتے ہیں وہ 30 دن کا اعتکاف کر لیں. دنیا بھر میں الحمدللہ عزوجل دعوت اسلامی کے زیر اہتمام 10 دن کے اعتکاف تو ہوتے ہی تھے, الحمدللہ اب کچھ سالوں سے 30 دن کے اعتکاف کا بھی سلسلہ جاری ہے. تو جن اسلامی بھائیوں سے بن پڑے وہ اپنے اپنے شہروں میں, اور زیادہ اگر کوشش کریں تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لے آئیں. انشاءاللہ عزوجل یہاں مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوگا, ظہر میں بھی مدنی مذاکرے ہوں گے, تراویح کی نماز کے بعد بھی مدنی مذاکرے ہوں گے, نماز سیکھنے سکھانے کے حلقے بھی ہوں گے, دعائیں بھی یاد کروائی جائیں گی, مسجد کے اندر بیٹھیں گے تو انشاءاللہ عزوجل رمضان شریف کے اندر عبادت کرنے کا صحیح ذوق ہمیں حاصل ہو پائے گا. اور جو سوال ہم نے کیا تھا میسج والا, اس کے اندر ہمیں بہت زیادہ احتیاط سے کام لینا ہے, جب تک ہمیں تصدیق نہ ہو کہ جو ہم چیز میسج کر رہے ہیں آگے ہم بڑھا رہے ہیں یہ بالکل درست ہے. کسی عالم سے, کسی دین کا علم رکھنے والے سے جب تک ہم معلوم نہ کر لیں, خود کتاب سے نہ دیکھ لیں, اس وقت تک اس چیز کو آگے نہ بڑھائیں. جن چیزوں کے بارے میں پتہ نہیں, ہمیں ایک میسج آتا ہے ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ میسج کس نے کیا ہے, اور یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, بس وہ دینی الفاظ پر مشتمل ہوتا ہے تو اس کو آگے فارورڈ کر دیتے ہیں, اور آگے بھی اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں, تو یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے اندر غلط باتیں عام ہو جاتی ہیں. تو اس سلسلے میں امیر علیہ سنت ایک اور میسج کا ذہن دیتے ہیں جس کے الفاظ کا مفہوم یوں ہے کہ جب تک کسی دینی میسج کرنے والے کو اس مسئلے کی تصدیق نہ ہو جائے تو اس میسج کو فارورڈ نہ کیا جائے, آگے نہ کیا جائے, کیونکہ بعض صورتوں میں گناہ بلکہ بعض صورتوں میں کفر میں بھی مبتلا ہونے کا اندیشہ ہے. یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ نے کوئی ایسی بات فارورڈ کر دی کہ جو کفر پر مبنی ہو اور اس کی بنا پر حکم کفر لوٹ پڑے, تو اللہ تعالیٰ کے خوف کو اپنے دل میں رکھنا چاہیے, اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے, اور دین کی بات جس وقت تک صحیح تصدیق نہ ہو سکے اس وقت تک آگے بڑھانے کی اجازت ہمیں حاصل نہیں ہوگی. حضور آپ نے رمضان شریف کے اندر تیاریوں کا فرمایا کہ رمضان کی تیاری کی جائے, تو رمضان کی تیاری کرتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کا انداز مختلف ہے, خصوصاً بڑے شہروں کے اندر باب المدینہ ہو گیا, مرکز الاولیاء لاہور میں بھی ایسا ہونا شروع ہو گیا, ہو سکتا ہے دیگر ممالک میں بھی ایسا ہو کہ تراویح کے جو ہم نے 30 روزے یا 29 روزے جو بھی ہیں اس کے حساب سے پڑھنی ہوتی ہے, لیکن یہاں پر جو کاروباری حضرات ہیں بالعموم وہ جو ہے وہ 6 روزہ تراویح, 8 روزہ تراویح, 3 روزہ تراویح یعنی 3 دن کے اندر ہی پورا قرآن سن لیں گے، 6 دن میں سن لیں گے، تو اس کے بعد پھر وہ تراوی نہیں پڑھتے، وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن پڑھنا سننا ضروری تھا، وہ تو ہم نے 6 دن میں سن لیا، تو یہ طریقہ کار ٹھیک ہے کیا؟
دیکھیے، رمضان المبارک کے اندر جو عبادات ہیں ان کے اندر جو خاص طور پر جو عبادات ہیں، یہ ویسے تو ایک نماز ہے اور دیگر عبادات ہیں، لیکن جو خاص عبادات کے اندر شمار ہوتی ہیں رمضان کی عبادات میں، وہ روزہ ہے اور تراوی ہے، کہ تراوی اور روزے کا جو ہے وہ ذکر حدیث مبارکہ میں بھی خاص طور پر آیا۔ تو اب جس طرح روزہ پورے مہینے،
ٹھیک ہے،
اسی طریقے سے تراوی بھی پورے مہینے ہیں،
ٹھیک ہے،
مہینے کی جتنی بھی راتیں ہیں، جتنی بھی شب ہیں، ان تمام کے اندر جو ہے وہ تراوی ہے۔ فرق کیا ہے؟ روزہ دن میں ہے، تراوی رات میں ہے،
صحیح،
اسی لیے جب چاند دکھتا ہے تو تراوی پڑھ لی جاتی ہے،
ٹھیک ہے،
اور جب عید کا چاند دکھتا ہے
تراوی
تو
نہیں.
اس دن تراوی نہیں ہوتی، کہ وہ اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسلامی اعتبار سے جو مہینے کی ابتدا یا دن کی ابتدا اور انتہا ہوتی ہے وہ غروب آفتاب سے ہوتی،
ٹھیک ہے،
کہ غروب آفتاب پہ دن ختم اور اگلا دن جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو تراویح جو ہے وہ سنت موکدہ ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پر عمل فرمایا، صحابہ کرام علیہ مرضوان اور تمام امت کا جو ہے وہ اس پر عمل رہا ہے۔ تو 30 دن 20 رکعت تراویح پڑھنا یہ سنت موکدہ ہے، ہر مسلمان مرد و عورت بالغ پر لازم ہے۔ جو نہیں پڑھے گا، اس کو چھوڑنے کی عادت بنائے گا، وہ گناہگار ہوگا۔ تو جو شخص 3 دن پڑھ لیتا ہے، 6 دن پڑھ لیتا ہے، یا 10 دن بھی پڑھ لیتا ہے، یا 15 دن بھی پڑھ لیتا ہے اور بقیہ 15 دن نہیں پڑھتا، تو گویا اس نے تراوی چھوڑنے کی عادت بنائی ہے اور وہ گناہگار ہوگا،
ٹھیک ہے۔
اور ماہ رمضان المبارک جس طریقے سے اپنے اندر رحمتیں، وسعتیں، برکتیں لیے ہوئے ہوتا ہے کہ اس میں نیکیوں کے ثواب بڑھ جاتے ہیں، تو اسی طریقے سے اس میں گناہ بھی بڑھ جاتے ہیں،
صحیح۔
اس میں اگر کوئی شخص گناہ کرے گا تو وہ ایک گناہ کے برابر اس کو نہیں، بلکہ اس کو زیادہ گناہوں کا جو ہے وہ عذاب ملے گا، زیادہ گناہوں کا جو ہے وہ مستحق ہوگا۔ تو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو تراویح جو مختلف مقامات پر ہوتی ہے یا جو اس کی ابتدا ہوئی، اس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ چونکہ ایک فرد ہے جس نے مختلف جگہوں کے اوپر جو ہے وہ نماز ادا کرنی ہے،
ٹھیک ہے،
جیسے کاروباری ہیں، تو اب انہوں نے جو چھٹی کے دن ہیں، اتوار چھٹی ہے، جمعہ چھٹی ہے، تو اب ان دنوں میں وہ گھر پر ہوتے ہیں، مارکیٹ میں نہیں ہوتے،
صحیح ہے۔
اب گھر پر جب وہ اپنے گھر کی مسجد میں نماز ادا کرتے ہیں تراوی کی، تو وہاں پر امام صاحب جو ہے وہ کوئی دوسرا سپارہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور جو انہوں نے مارکیٹ میں پورا ہفتہ پڑھی ہوتی ہے 6 دن، وہاں کوئی اور سپارہ چل رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ بعض ائمہ جو ہے وہ 1.25 پارہ تلاوت کرتے ہیں، بعض 1.5 پارہ تلاوت کرتے ہیں، بعض 1 پارہ تلاوت کرتے ہیں، مختلف جو ہے وہ اپنے طریقے کار کے مطابق کرتے ہیں، اور اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے، اپنے حساب سے جو ہے وہ آگے پیچھے کر کے تلاوت کی جا سکتی ہے۔ مکمل مقصد جو ہے وہ پورا قرآن کی تلاوت ہے،
صحیح۔
تو چونکہ تراوی بھی سنت موکدہ ہے، اور اس میں جو قرآن کریم کو سننا ہے، یہ ایک الگ سے، ختم قرآن کرنا یہ ایک الگ سے سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اس سنت کو پانے کے لیے لوگوں نے یہ کیا کہ جب ہم مختلف جگہوں پر تراوی پڑھتے ہیں تو اس صورت میں ہمارا ختم قرآن نہیں ہو پاتا، کبھی کہیں بیچ سے کوئی پارہ رہ جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ زیادہ پارے رہ جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ کیا کہ اولاً ابتداءً جو ہے وہ کسی ایک مقام پر انہوں نے ختم قرآن کر لیا،
ٹھیک ہے،
6 روزہ کی انہوں نے، ختم قرآن وہاں پر پورا سن لیا، اب اس کے بعد ختم قرآن کی سنت پوری ہو گئی، اب اس کے بعد جو ہے وہ کہیں بھی تراوی پڑھتے رہیں تو اب اگر پارہ آگے پیچھے ہو بھی تو انہیں حرج نہیں کہ ان کا ایک ختم قرآن ہو گیا،
ٹھیک ہے۔
اصل اس کا پس منظر یہ تھا، لیکن لوگوں نے یہاں پر 2 چیزیں لے لی، ایک سنت کو تو لے لیا ختم قرآن والے کو، اور جو سنت مؤکدہ ہے تراوی روز پڑھنا، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوتے ہیں۔ اور جو تراوی ان مقامات پر اب پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر حفاظ جس قدر جو ہے وہ تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ جس کے اندر الفاظ قرآن جو ہے وہ سمجھ ہی نہیں آتا ہے، اور جو ہے وہ معنی تک تبدیل ہو جاتے ہیں، اور کئی طرح کی غلطیاں جو ہے واقع ہوتی ہیں، تو اس طرح قرآن پاک جہاں پڑھا جا رہا ہو وہاں تو تراوی پڑھنے کی شرعاً اجازت بھی نہیں ہے۔ تراوی وہیں پڑھی جائے جہاں پر قرآن پاک کو
صحیح
اس انداز میں جو ہے وہ پڑھا جائے جس انداز میں اس کا نزول ہوا،
ٹھیک۔
تو قرآن کی تلاوت کو اس کے حق کے مطابق، حق کے تلاوت کے مطابق ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، حفاظ کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اور جو افراد پیچھے پڑ رہے ہیں انہیں بھی چاہیے کہ وہ ایسی جگہ پر تراوی ادا کریں جہاں پر ترتیل کے ساتھ باقاعدہ قرآن پاک جو ہے وہ پڑھا جائے،
ٹھیک ہے۔
عموماً تین روزہ، پانچ روزہ، چھ روزہ میں تو اس کا جو ہے وہ انتظام نہیں ہوتا.
کیا ہوتا یہ کہ ہم تراویح پڑھ کر آئے، بیس یعنی عام جو ہے معمول کے مطابق صرف بیس پچیس منٹ بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہے،
حالانکہ اس میں پانچ پارے ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں سوا پارا ہوتا ہے. سوا پارا اور پانچ پارے کے اندر کتنا فرق ہے ہر انسان جو ہے بخوبی جانتا ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. اگر واقعی کسی جگہ پر درست طریقے سے ہو تراوی اور جو ہے وہ مختصر جو ہے اس کے اندر ہو، دنوں کے اندر ختم قرآن کی سنت کو ادا کرنے کے لیے کریں اور باقاعدہ درست طریقے سے ترتیل کے ساتھ پڑھیں، تو وہاں پڑھ سکتے ہیں. لیکن اس کے بعد اپنی تراویح کو پورے مہینے کے لیے معاف سمجھنا یہ بہت بڑی جہالت اور غلطی کی بات ہے. ہرگز ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنی مسجد کے اندر جو ہے وہ یا جو بھی قریبی مسجد لگتی ہے وہاں پر اپنی تراویح کی سنت کو مکمل طور پہ لازمی طور پہ ادا کریں.
ٹھیک ہے، تراویح ایک الگ سنت ہے اور قرآن سننا الگ سنت ہے، دونوں کو ہی پورا کرنا ضروری ہے. کالز کی طرف بڑھتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام عمیر ہے، میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں. یہ مجھے پوچھنا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو عشاء کی نماز میں وتروں میں جس کو دعائے قنوت نہ آتی ہو تو وہ کیا پڑھے؟
دعائے قنوت نہ آتی ہو تو کیا پڑھیں؟ جی ایک اور کال سنائیے.
ماشاءاللہ بہت اچھا سلسلہ ہے، ہم روزانہ مدنی چینل دیکھتے ہیں، بہت مزہ آتا ہے، بڑا علم میں اضافہ ہوتا ہے. تو کوشچن یہ پوچھنا ہے کہ جیسے فرض نماز امامت کروائی جاتی ہے، ایسے ہی تراویحیں آ رہی ہیں، تو تراویح میں ینگ لڑکے تراویحیں پڑھاتے ہیں جنہوں نے ایک مٹھی داڑھی نہیں رکھی ہوتی، تو کیا ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ان کو بھی بالکل تراویحیں نہیں پڑھانی دی جانی چاہیے؟
جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. کور کال سنائیے.
جی میں ضربات بول رہا ہوں بہاڑی سے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں سر کہ آدمی کو چاندی کی انگوٹھی پہننی ہو تو کتنا چاندی ہونا چاہیے؟
جی چاندی کی انگوٹھی کتنی مقدار میں؟ تو تین کال ہیں ہمارے پاس. عمیر بھائی جو ہیں اسلام آباد سے پوچھ رہے ہیں کہ دعائے قنوت نہ آتی ہو، وتر کے اندر دعائے قنوت پڑھی جاتی ہے، تو اب کیا کریں؟
وتر میں دعائے قنوت جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے، اور چونکہ ماہ رمضان آ رہا ہے اس کے اندر وتر کی بھی جماعت ہوتی ہے، امام کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، لیکن جو قنوت کا مقام ہوتا ہے جہاں پر قنوت پڑھنی ہے وہاں پہ امام بھی اپنی قنوت پڑھتا ہے اور جو پیچھے مقتدی ہیں وہ بھی اپنی قنوت پڑھتے ہیں. تو چونکہ جو ہے وہ قنوت کو اولاً تو یاد کرنا چاہیے، اذکار نماز میں سے ہے، رمضان کے علاوہ بھی چونکہ وتر پڑھنے ہیں اور وتر واجب ہے اور قنوت پڑھنا بھی واجب ہے، تو قنوت کو دعائے قنوت کو یاد کریں.
ٹھیک،
اگر جب تک دعائے قنوت یاد نہیں ہوتی تو اس وقت تک اس جگہ پر اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا جو عموماً دعا میں بھی پڑھی جاتی ہے، اس دعا کو پڑھ لیں یا اللہم اغفر لی تین مرتبہ کہہ لیں. لیکن صرف اسی پر ہی اکتفا نہ کریں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنی دعائے قنوت کو بھی جو ہے وہ یاد کرنے کی کوشش کرتے رہیں. ابھی ماہ رمضان میں چند دن باقی ہیں، تو ابھی جو جتنے آپ کے دن ہیں نمازوں کے ان میں جو ہے وہ یہ پڑھ لیں، اور اس دوران ہی جو ہے وہ آپ اس دعائے قنوت کو بھی یاد کر لیں تاکہ ماہ رمضان کے اندر دعائے قنوت ہی پڑھ سکیں.
ٹھیک ہے، اور یہ دعائے قنوت یاد ہوتی نہیں اور ہو جائے تو بھولتی بھی نہیں ہے، اس کے الفاظ ہی ایسے ہیں کہ اگر اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لے تو انشاءاللہ پھر اس کو، اور یہ جب روزانہ پڑھیں گے عشاء کی نماز کے اندر تو پھر تو انشاءاللہ امید ہے کبھی بھی نہیں بھولے گی. دوسری حضور یہ بڑا مسئلہ، انہوں نے اس کی طرف توجہ دلائی کہ عام طور پر جب نماز کی امامت کا معاملہ آتا ہے تو ہم جس کی داڑھی نہیں ہوتی، شرائط امامت نہ رکھتا اس کو ہم نہیں رکھتے، لیکن تراویح کے اندر ایسا نہیں ہوتا. تراویح کے اندر کیونکہ حفاظ چھوٹی چھوٹی عمروں کے بھی ہوتے ہیں یا بڑے ہو جاتے ہیں لیکن بے عملی بہت زیادہ ہے، داڑھی نہیں ہوتی ہے اور فاسق معلن ہوتے ہیں، اعلانیہ گناہ کرتے ہیں، لیکن تراویح وہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، تو کیا تراویح کی نماز ہو جاتی ہے؟ اس میں رخصت ہے؟
دیکھیں اصل یہ ہے کہ امام جو ہے وہ مقتدیوں اور اللہ تبارک و تعالی کے درمیان جو ہے وہ وسیلہ ہوتا ہے کہ مقتدیوں کی گویا کہ جو گفت و شنید ہو رہی ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ان کی معروضات کو پیش کرنے والا ہوتا ہے. تو اسی لیے امام کا متقی پرہیزگار ہونا، مسائل نماز کا جاننے والا ہونا، فاسق مولن نہ ہو، کیونکہ جب متقی ہوگا تو فاسق مولن نہ ہوگا، جو فاسق مولن ہوگا وہ متقی نہ ہوگا. تو یہ ہر نماز کے اندر ضروری ہے، کیونکہ ہر نماز میں حاضری تو رب کی بارگاہ میں ہی ہے نا، فرض نماز میں بھی حاضری رب کی بارگاہ میں ہے، نفل میں بھی رب کی بارگاہ میں ہے، اور جو ہے وہ تراوی کے اندر بھی رب کی بارگاہ میں ہے. تو یہ تو مقتدیوں پر لازم ہے کہ دیکھیں ایک چیز ہے سنت ختم قرآن کرنا اور ایک ہے تراوی کا ادا کرنا.
ٹھیک ہے,
تو ختم قرآن کی جو سنت ہے اور ایک تراوی کی جو سنت ہے, تراوی روزانہ پڑھنا درست طریقے سے پڑھنا, یہ سنت ختم قرآن سے زیادہ والی ہے.
صحیح,
کہ یہ سنت موقعہ ہے. تو اگر ختم قرآن نہیں ہوتا تو اس صورت میں تو گناہگار نہیں ہوں گے.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر جو ہے وہ تراویح کی سنت اس طریقے سے فوت ہو جائے کہ تراویح پڑھے ہی نہیں,
نماز
نے پچھلے سوال میں بات کی, یا یہ کہ تراویح جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں لیکن وہ واجب الادہ ہو رہی ہے, تو اس صورت کے اندر گناہگار ہوں گے. تو جب تقابل ہوا کہ ایک طرف تو گناہ نہیں ہے اور دوسری طرف گناہ ہو رہا ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو اس گناہ سے بچانا ضروری ہے.
صحیح,
ہر نمازی پر یہ بات ضروری ہے کہ جب میں کسی امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہوں تو مجھے اپنی نماز درست کرنی ہے.
ٹھیک,
تو میں اپنی نماز کے لیے, اس کی درستگی کے لیے جو کچھ ہو سکے وہ کروں گا. یہاں عموماً بعض لوگ یہ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ جناب اللہ جو ہے وہ کرنے والا ہے, یہ بندہ جو ہے وہ پڑھا رہا ہے, اس کے اوپر ہی سب کچھ ہے. یعنی امام کے اوپر رکھ دیتے ہیں کہ بھئی ہمیں تو کوئی فکر نہیں ہے, اگر غلط ہے تو یہ اللہ کے یہاں جواب دے گا, ہمیں
کیا, پڑھ لیں
ہم تو جو ہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں, اب اگر غلط ہے تو یہ. تو بات یہ کہ کاروبار میں تو آپ ایسا نہیں کرتے کہ اگر کوئی آپ کا پیسہ لے کے جائے تو آپ اس کے اوپر پیسہ صرف اس چیز پہ چھوڑ دیں کہ بھائی اگر یہ دھوکہ کرے گا یا یہ جو کرپشن کرے گا تو یہ اللہ کے یہاں جواب دے گا, ہمیں کیا. تو کاروبار میں جب اپنا پیسہ ہے, اپنا مال ہے, تو وہاں پر ہم ہر طریقے کی حفاظت کرتے ہیں. اور جب بات آ جاتی ہے عبادت کی, جس کے اوپر جو ہے وہ نجات آخرت ہے, کہ آخرت کے اندر نجات ہی ان عبادات کے ذریعے سے ملنی ہے, رب تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عبادات مقبول ہوں گی تو رب کی رحمت سے جو ہے انسان کو جو ہے وہ نجات ملے گی. تو اب یہاں پر اس طرح بے پرواہی کرنا, لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا, یہ ہرگز ایک مسلمان کی شان کے جو ہے وہ لائق نہیں ہے.
صحیح,
بلکہ چاہیے کہ اپنی نماز کی حفاظت اپنے مال سے زیادہ کریں. اور اس کے لیے یہ دیکھیں کہ جو شخص کو آپ نمائندہ بنا رہے ہیں, اپنی نماز کا امام بنا رہے ہیں, مقتدا پیشوا بنا رہے ہیں, کیا وہ اس کا اہل ہے؟ اگر وہ اہل نہیں ہے تو اس کے پیچھے نماز ہرگز ادا نہ کرے.
صحیح,
اور حتی الامکان اہل محلہ, دیگر افراد, مسجد انتظامیہ سے بات کر کے اس کو تبدیل کروائیں.
ٹھیک ہے,
حافظ کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ بھی اس بات پر غور کرے کہ میں ان تمام لوگوں کی نماز پڑھا رہا ہوں, میرے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہے کہ کل کو کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مجھے ان سب کی نمازوں کا جواب دینا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے. البتہ یہ ہے کہ بعض جو ہے وہ حفاظ ہوتے ہیں جو کہ بالغ ہوتے ہیں لیکن ان کی داڑھی نہیں آتی. اگر داڑھی نہیں آئی, وہ کٹواتے بھی نہیں ہیں.
ٹھیک ہے,
یا آئی ہے لیکن تھوڑی سی ایک مٹھی نہیں ہے اور انہوں نے کٹوائی بھی نہیں ہے اور بالغ ہیں اور دیگر شرائط امامت پر پورا اترتے ہیں, تو اس صورت کے اندر تو وہ نماز پڑھا سکتے ہیں.
صحیح,
وہ تراوی کی بھی نماز پڑھا سکتے ہیں اور وہ عام پنجگانہ نمازیں بھی پڑھا سکتے ہیں. یہ کانسیپٹ بھی بعض لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ جس کی داڑھی آئی نہیں ہے وہ نماز نہیں پڑھا سکتا, تو یہ کانسیپٹ جو ہے وہ غلط ہے. داڑھی نہیں آئی تو اس میں اس کا کوئی قصور نہیں.
صحیح,
یا کم آئی ہے تو بھی کوئی قصور نہیں ہے, بالغ ہونا شرط ہے. بالغ ہو گیا تو اس صورت کے اندر, اب اگر بالغ نہیں ہوا اور داڑھی جلدی آ گئی تو بھی نماز نہیں پڑھا سکتا.
ٹھیک ہے,
ہاں, جو جس کی داڑھی آ گئی ہے اور وہ کٹواتا ہے یا جو ہے وہ ایک مٹھی سے کم کرواتا ہے, اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے وہ یہ بھی کرتے ہیں حفاظ کہ وہ ماہ رمضان سے جو ہے وہ ایک ڈیڑھ ماہ پہلے جو ہے وہ داڑھی رکھنا شروع کر دیتے ہیں.
صحیح,
اور پھر تراویح پڑھائی اور اس کے بعد جو ہے وہ چونکہ ایک پیشہ سا اس کو بنا لیا ہے اور ختم قرآن کی جو ہے وہ اجرت بھی لیتے ہیں, تو اس اعتبار سے, پیشے کے اعتبار سے وہ اس چیز کے اندر شامل ہوتے ہیں, عید کے بعد جو ہے وہ داڑھی مڑا دیتے ہیں, تو ایسو کے پیچھے تو ہرگز ہرگز جو ہے وہ نماز نہ پڑھی جائے اور نہ ہی مسجد انتظامیہ یا دیگر افراد ایسو کو جو ہے وہ اپنی نماز کا جو ہے وہ امام بنائیں کہ یہاں پر اپنی نماز کو اور مسجد انتظامیہ اگر پورے محلے کے نمازیوں کی نمازوں کو داؤ پر لگا رہی ہے.
صحیح,
تو وہ گناہگار ہیں. تو اگر وہ حافظ یا قاری جو بھی ہے, اگر اس کو خیال نہیں ہے تو کم از کم ہمیں اپنی نمازوں کا خیال رکھتے ہوئے اس بات کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ جو ہمارا مقتدا بن رہا ہے, جو ہمارا امام بن رہا ہے, ہماری معروضات کو لے کر رب کی بارگاہ میں جا رہا ہے, کیا وہ اس بات کا اہل ہے بھی یا نہیں.
ٹھیک ہے حضور, اس میں مسجدوں میں تو پھر کوشش ہوتی ہے کہ اہل امام ہی آئے. جو گھر کا حافظ ہوتا ہے نا, گھروں میں بھی تراویح ہوتی ہے اور اپنے بیٹے نے پڑھانی ہے اور ظاہر سی بات ہے باپ تو پڑھے گا, اس کے پیچھے دیگر افراد بھی پڑھیں گے, تو وہاں ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں داڑھی منڈے خشخشی داڑھی
گھروں میں, اور یہ جو آپ نے کہا نا 6 روزہ 10 روزہ وغیرہ, یہ جو مختلف مارکیٹوں میں ہوتا ہے, تو وہ یہی ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک چیز جو ہے وہ سنت مبارکہ ہے ختم قرآن, اس کو لے کر اس کے پیچھے بہت سارے ناجائز کاموں کا ارتکاب کر رہے ہیں.
صحیح.
کسی ایک نیکی کو پانے کے لیے کسی گناہ کے ارتکاب کی اجازت نہیں.
ٹھیک ہے,
وہ نیکی اگر آپ پا رہے ہیں تو اولاً وہ نیکی ہے کس طور کی, وہ نیکی اگر ایک سنت کی ہے اور اس کے ترک میں گناہ نہیں ہے, جبکہ آپ جس طریقے سے جس راستے سے اس نیکی کو پانے کے لیے جا رہے ہیں اس میں کئی گناہ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ یہ سارے گناہ کر کے جو اس نیکی کو پالیں, کہ وہ ایک نیکی تو آپ نے پالی اور پیچھے جو سارے گناہ کیے, تو یہ گناہ جو ہے وہ اس نیکی کو بھی مٹا دیں گے.
صحیح.
تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے, جیسے بیٹا ہی آپ نے بات کی, تو کبھی بھی باپ جو ہے وہ اپنے شرابی بیٹے کو اپنا مال کا محافظ نہیں بناتا.
بالکل ایسے ہی. ٹھیک
ہے, جو اپنے مال کا محافظ نہیں بتاتا تو یوں ہی سمجھ لیں کہ یہاں پر آپ اپنے ڈاری منڈے بیٹے کو اس کی محبت میں آ کر اپنی نمازوں کا مالک نہیں بنائیں گے. آپ کی نمازیں آپ کی ہیں, کل قیامت میں نہ باپ بیٹے کے کام آئے گا نہ بیٹا باپ کے کام آئے گا. بیٹا تو کہہ دے گا کہ میں نے آپ کو کہا تھا میرے پیچھے نماز پڑھ, آپ ہی کو بڑا شوق تھا کہ میرا بیٹا حافظ بنا ہے, چلو بیٹا آگے کھڑے ہو جاؤ میں تمہارے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہوں. تو اس وقت باپ یہ کہے گا کہ تمہیں مجھے یہ بات بتانی چاہیے تھی.
صحیح.
تو بات یہ کہ دینی تربیت پہلے ہی مفقود ہے ہمارے اداروں کے اندر, ہمارے جو ہے وہ معاشرے کے اندر, ہمارے جو ہے وہ ماحول کے اندر. تو دینی تربیت کے فقدان کی وجہ سے لوگ صرف شوق کے اندر, محبت کے اندر, ان تمام معاملات کے اوپر جو ہے وہ سارے دینی معاملات کا مدار رکھتے ہیں, حالانکہ بالکل غلط ہے. دین کے جتنے بھی نظام ہیں, دین کا جتنا بھی سسٹم ہے, اس کے لیے باقاعدہ ایک مکمل طور پر جو ہے وہ میرٹ سسٹم ہے.
ٹھیک ہے,
کہ اس کے مطابق اگر آپ اس پر پورا اترتے ہیں تو آپ اس کے اہل ہیں, اگر اس پر پورا نہیں اترتے تو اس کے اہل نہیں ہیں, چاہے وہ آپ کا والد ہو, چاہے آپ کا بیٹا ہو, آپ کا بھائی ہو, بھانجا ہو, بھتیجا ہو, کوئی بھی ہو.
ٹھیک ہے,
اور کسی کو بھی برا لگے تو وہاں پر چونکہ آپ کو اپنی نماز کی حفاظت کرنی ہے, تو اپنی نماز کی حفاظت کا خاص طور پر اہتمام کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھیں کہ اپنے بیٹے کی محبت میں, اس کے جذبات میں بہ نہ جائیں, بلکہ اس کو اولاً تو آپ کو یہ درس دینا چاہیے تھا کہ آپ داڑھی رکھو جب آپ حافظ ہو, اور ہم نے حافظ آپ کو اس لیے بنایا, والدین اسی لیے حافظ بناتے ہیں. اکثر لوگ آپ پوچھیں گے, دنیا دار لوگ بھی بیٹے کو حافظ کیوں بناتے ہیں, کہ کل قیامت کے اندر ہماری بخشش کا باعث یہ بنے گا. تو بھائی وہ جو بخشش کا باعث بننے والا بیٹا ہے وہ تو وہ ہے جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھ کر اس پر عمل کرے.
صحیح.
اس بیٹے نے قرآن تو پڑھ لیا, حفظ بھی کر لیا, اب کتنا اس کو یاد ہے یاد نہیں ہے یہ تو ایک الگ معاملہ ہے, لیکن جو اس نے پڑھا اس پر عمل آپ کے سامنے ہی نہیں کر رہا, آپ کے سامنے ہی ہے. تو اس روایت کو جو جس پس منظر میں ہم اپنے بچوں کو حافظ بناتے ہیں, اس کو پورا والدین سامنے رکھیں کہ اگر میں بیٹے کو حافظ بنا رہا ہوں اس لیے کہ کل کو میرے لیے جو ہے وہ نجات کا باعث بنے گا, بخشش کا باعث بنے گا, تو کیا میں اس پوری روایت کے اوپر اپنے بیٹے سے عمل بھی کروا رہا ہوں؟
ٹھیک,
بعد میں قرآن پر عمل کرنے اور اس پر عمل کروانے کے لیے میں کوشش بھی کر رہا ہوں, بیٹے کو ایسا ماحول بھی میں فراہم کر رہا ہوں کہ وہ قرآن پر عمل کرے, یا یہ کہ حافظ تو میں نے بنوا دیا اور اس کے بعد بیٹے کو میں خود کہہ رہا ہوں کہ داڑھی منڈوا دو.
صحیح.
یا جھوٹ بولو یا اور ناجائز کام کرو کیونکہ معاشرے میں ایسا ہو رہا ہے, تو پھر تو یہ الٹا گناہ ہے کہ ایک تو اس کو پتہ نہیں تھا, اب قرآن پڑھ کر اور پھر قرآن کو پڑھنے کے باوجود قرآن کے خلاف عمل کرنا, یہ تو جو ہے مزید جو ہے وہ کبیرہ گناہوں کے اندر شمار ہوتا ہے. تو اس بات کا خاص والدین کو خیال رکھنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو اگر حافظ بنائیں تو اب اس کے بعد ان سے قرآن پر عمل بھی کروائیں,
خود بھی کریں,
کے ذریعے سے خود بھی عمل کریں.
بالکل,
نجات کا ذریعہ اسی صورت میں بنے گا کہ ہم اس کے لیے کوشش بھی کریں, یہ نہیں کہ اپنے ایک بچے کو تو ہم جو ہے وہ حافظ عالم بنا دیں اور جب وہی بچہ ہمیں یہ کہے کہ ابو آپ جو ہے وہ نماز پڑھ لیا کریں تو ہم یہ کہیں چپ ہو جا بھائی,
صحیح,
تو پڑھ رہا نا کافی ہے. تو یہ چیزیں نہ ہوں, جب آپ نے اسے پڑھایا ہے, لکھایا ہے, سکھایا ہے, دین سکھایا ہے, تو دین جب سکھایا ہے تو آگے وہ پہنچائے گا بھی. تو
ٹھیک ہے,
اب اگر آپ ہی اولاً اس کی حوصلہ شکنی کرنے والے ہوں گے تو پھر معاشرے میں کب تبلیغ کرے گا؟
صحیح.
جب وہ اپنے مسلمان باپ کو تبلیغ نہیں کر سکتا, کل کو وہ کسی کافر کو تبلیغ کیسے کر سکے؟
بالکل.
تو اس بات کا جو ہے وہ خاص خیال رکھنا ضروری ہے.
ایک اور فرض بھی ہوتا ہے تراویح کے اندر, سامع جس کو کہتے ہیں.
جی جی,
جو سماعت کرنے کے لیے حافظ صاحب کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، تو کیا ان کے لیے بھی یہ ساری شرائط ضروری ہیں، یا وہ بلے داڑھی منڈے ہوں جو مرضی کرتے ہیں؟
بالکل، جو سامع ہے، دیکھیں بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر جو عزت ہے نا وہ ہے متقی کو،
ٹھیک ہے؟
اللہ فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تمہارے میں جو سب سے زیادہ مکرم بندہ ہے وہ ہے اللہ کے نزدیک، وہ مکرم ہے جو تم میں تقوی والا ہے۔ تو تقوی اور پرہیزگاری یہ تو اسلام کی بنیادوں کے اندر ہے،
صحیح؟
تو اور جب مکرم جو بندہ ہوگا آدمی اسی کی عزت کرتا ہے، اسی کی تعظیم کرتا ہے، توقیر کرتا ہے۔ جب یہ متقی نہیں ہوں گے، یہ دن بھر جو ہے وہ لوڈو گیم کھیل رہے ہوں گے، یہ دن بھر جو ہے وہ ویڈیو گیم کھیل رہے ہوں گے، داڑھی منڈے ہوں گے، پورے سال نمازیں نہیں پڑھتے ہوں گے، تو پھر اس صورت کے اندر جو ہے وہ آپ کیا انہیں متقی سمجھیں گے؟ ہرگز نہیں سمجھیں گے۔ یعنی جو متقی آدمی ہوتا ہے وہ ہر وقت متقی ہوتا ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی شخص متقی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس پہ نماز میں بھروسہ کر رہے ہیں، اگر وہ واقعی متقی ہے تو آپ نماز میں بھی اس پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کا اس سے رشتہ کرنے میں بھی برائی نہیں سمجھتے، اگر کوئی اپنی بیٹی کا رشتہ اس سے کرنے کے لیے آپ سے مشورہ کرے آپ اسے منع نہیں کرتے بلکہ یہی کہتے ہیں یار بہت نیک آدمی۔ کوئی مالی معاملہ ہوتا ہے آپ اس کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، اگر کوئی اس کے اوپر جو ہے وہ الزام لگاتا ہے آپ اس کا دفاع کرتے ہیں کہ نہیں یار یہ متقی آدمی یہ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں متقی کی صفات میں ہوتی ہیں اور متقی کے لیے آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ لیکن یہی شخص ہے کہ جس کو آپ تراوی کے لیے کھڑا کر رہے ہیں صرف حفظ قرآن کی بنیاد پر، جس کو آپ سماعت کی جگہ پر کر رہے ہیں، اگر اسی سے کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ آپ اپنی بیٹی کا اس سے رشتہ کریں گے، نہیں میں تو کبھی نہیں کروں گا،
صحیح؟
اگر اس کے اوپر کوئی الزام لگے آپ ہرگز اس کے دفاع میں نہیں کھڑے ہوں گے۔ یعنی باقی سارے معاملات کے اندر آپ اسے متقی نہیں سمجھتے، کیونکہ اس کا پورا جو ہے وہ پس منظر آپ کے سامنے ہے، اس کے تمام احوال واقعات سب کچھ آپ کے سامنے کہ کیا کرتا رہتا ہے۔ تو جب سامع چونکہ ایک قابل تعظیم شخص ہوتا ہے، مکرم ہوتا ہے، امام کی غیر موجودگی کے اندر اسے نماز بھی تراویح بھی پڑھانی پڑ جاتی ہے، امام کا اگر جو وضو ٹوٹ گیا تو آگے جا کے نماز کو مکمل کرے گا، امام کسی دن نہیں آیا تراویح والا تو یہ جا کے نماز پڑھائے گا،
صحیح؟
امام جو ہے وہ کسی رکعت کے اندر یا کسی صورت میں زیادہ اس کو غلطیاں آ رہی ہیں تو بھی وہ آگے کر دیتا ہے سامع کو کہ آپ جو ہے وہ پڑھا لیں، دو رکعت پڑھا لیں۔ تو یہ سارے معاملات تو نماز کے حوالے سے جو ہے وہ خاص ہو جاتے ہیں کہ جب اس کو نماز پڑھانی پڑ جاتی ہے تو اس صورت کے اندر جب یہ اہل ہی نہیں ہوگا، داڑھی منڈا ہوگا، تو اب کیا ہوگا؟ سارے نمازی بھی شکل دیکھتے رہیں گے، امام بھی بےچارا جو مجبور ہوگا کہ اب میں کیا کروں،
صحیح؟
تو یہ چیز۔ پھر جو شخص متقی پرہیزگار ہوگا اس کو قرآن پاک پڑھنے کے اندر، سننے کے اندر، سمجھنے کے اندر ایک الگ فرق حاصل ہوگا بنسبت جو ہے فاسق کے،
ٹھیک ہے؟
کیونکہ قرآن کے اپنے انوار ہیں، قرآن کی اپنی برکتیں ہیں، تو قرآن سے جو فیض حاصل کرے گا حقیقی معنوں میں وہ متقی شخص ہی کرے گا،
ٹھیک ہے؟
جو پرہیزگار ہوگا، جو کہ جو ہے وہ قرآن کے احکامات پر عمل کرنے والا ہوگا۔ تو اس اعتبار سے بھی ضروری ہے، بعد میں جو ہے وہ حافظ صاحب ہیں یا سامع صاحب ہیں، دونوں کے ہاتھ بھی چومے جاتے ہیں، مصافحہ بھی کیا جاتا ہے، ان کی جو ہے وہ آو بھگت بھی کی جاتی ہے۔ تو اب اگر سامع جو ہے وہ فاسق کے مولین ہوگا، داڑھی منڈا ہوگا، تو اس کے ہاتھ چومنے کی اجازت کب ہوگی؟
صحیح،
اس کو تو اس کی تو تعظیم سے منع کیا جائے گا، اس کی تو تعظیم جائز نہیں،
ٹھیک ہے؟ فاسق کے مولین کی اعلانیہ گناہ کرنے والے کی تعظیم نہیں کی جائے گی۔ بہاڑی سے ایک اسلامی بھائی نے پوچھا کہ چاندی کی انگوٹھی جو مرد کو اجازت ہے وہ کتنی مقدار میں ہونی چاہیے؟
چاندی کی انگوٹھی صرف ایک پہننا مرد کو جائز ہے، اور اس کا وزن 4.5 ماشے سے کم ہو، اور صرف ایک نگینے والی ہو۔ بغیر نگینے کے اگر صرف چھلا پہنیں گے وہ بھی جائز نہیں ہے، ایک نگینے سے زائد نگینے لگائیں گے وہ بھی جائز نہیں ہے، اور 4.5 ماشے سے وزن زیادہ ہوگا تو بھی جائز نہیں ہے۔ البتہ یہ صرف جو وزن ہے 4.5 ماشے سے کم کا، یہ صرف انگوٹھی کا ہے، اگر نگینہ جو ہے وہ زیادہ ہے،
ٹھیک ہے؟
نگینے کا وزن اس میں شمار نہیں، نگینہ کسی بھی وزن کا ہو سکتا ہے،
نگینہ ضروری ہے۔
ہاں، نگینہ ضروری ہے، چاہے وہ جو ہے وہ آپ کوئی بھی نگینہ لگائیں، لیکن کم از کم ایک نگینہ ضروری ہے، ایک سے زائد نگینہ بھی منع ہے، اور بغیر نگینے کے تو صرف چھلا ہو جائے گا، وہ چھلا پہننا بھی جائز نہیں ہے مرد کے لیے۔
یعنی انگوٹھی نگینے کے ساتھ ہونی چاہیے اور 4.5 ماشے سے کم مقدار
کے اندر ہو چاندی کا جو وزن ہے،
ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ۔ کچھ اور کالز بھی سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضور، میرا سوال یہ ہے کہ ہماری مسجد میں ایک بینر لگا ہوا ہے، جس پہ لکھا ہوا ہے کہ مسجد کے احترام میں موبائل فون آف رکھیں اور موبائل فون کی ٹون بجنے کی صورت میں 50 روپیہ جرمانہ کیا جائے گا، کیا ایسا بینر مسجد میں لگانا جائز ہے؟
جی ایک نیا سوال آ جائے، آپ نے سنا کہ مسجد میں بینر لگا ہوا ہے اور مسجد کے احترام میں موبائل فون بند رکھیں بصورت دیگر 50 روپے جرمانہ، تو یہ کیا پورا اس کا بتا
دیں؟ مسجد جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، مسجد کا احترام اور تقدس ہر مسلمان پر لازم ہے. کئی لوگوں کے موبائل جو ٹیونز ہیں وہ میوزک پر، موسیقی پر اور خالص جو ہے وہ گانوں پر بھی مشتمل ہوتے ہیں اور وہ موبائل جو ہے وہ مسجد کے اندر گانے بج رہے ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ اس سے محفوظ فرمائے، اور مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ ہر قسم کی موسیقی سے، چاہے مسجد ہو یا مسجد کے علاوہ ہو، بچنا لازم ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے مبعوث اس لیے کیا گیا کہ میں موسیقی کے آلات کو توڑ دوں،
یعنی اس لیے بھیجا گیا.
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو ہے وہ آلات موسیقی کو توڑ دیں. اس میں بتایا گیا کہ اسلام میں موسیقی حرام ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے.
اس کو تو روح کی غذا کہتے ہیں.
یہ روح کی غذا نہیں بلکہ روح کے منافی ہے. اسلام کے اندر روح کی غذا جو ہے وہ ذکر اللہ ہے،
ٹھیک ہے،
اطمینان قلب اور روح کی جو اصل غذا ہے، کیونکہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ہے.
صحیح.
اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے روح ہے تو وہ ذکر اللہ، جو اللہ کا ذکر ہے، وہی اس کی غذا ہو سکتا.
صحیح.
ہے اور اسی سے روح کو جو ہے وہ تسکین ملتی ہے، اطمینان ملتا ہے. موسیقی جو ہے وہ روح کی غذا ہرگز نہیں بلکہ روح کے لیے زہر قاتل ہے.
صحیح.
اس کو جو ہے وہ دین سے دور کرنے والی ہے.
صحیح.
تو جو لوگ موسیقی کے حق میں دلائل دیتے ہیں بالکل غلط ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بیان کر دیا کہ میں ان کو توڑنے کے لیے آیا ہوں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ تو اب بات یہ ہے کہ مسجد کے احترام کے اندر لوگ جو ہے وہ بند بھی نہیں کرتے موبائل، تو موبائل لوگوں کو بند کرنے چاہیے. لیکن اگر کسی کا رہ گیا موبائل،
بھول جاتے ہیں انسان،
بھول جاتے ہیں، تو اس صورت میں ایک تو جو انہوں نے یہ جرمانے کا کہا یہ تو واضح طور پر حرام ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. کیونکہ جرمانہ کسی بھی موقع پر،
مالی جرمانہ
کسی بھی موقع پر اسلام میں جائز نہیں ہے. ابتداء اسلام میں تھا لیکن بعد میں منسوخ ہو گیا، اور منسوخ پر عمل کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے.
اسکولوں میں جو بچوں سے لیتے ہیں،
اسکولوں میں فیس پر لیتے ہیں، لیٹ آنے پر لیتے ہیں، یا اور دیگر مقامات پر لیتے ہیں، ہر جگہ پر جہاں بھی مالی جرمانہ لیا جاتا ہے وہ حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اور مالی جرمانے کی بات کی، یہ تو حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے. مسجد انتظامیہ پر لازم ہے کہ اس بورڈ کو ختم کرے، اور اگر اب تک کسی سے لیا ہے جرمانہ تو اسے واپس کرے. اسی طرح دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اب جرمانہ تو نہیں ہے لیکن اگر کسی کا موبائل بج گیا تو اب اس بیچارے کو اتنی تان و تشنی کی جاتی ہے کہ بسا اوقات وہ دوبارہ پھر اس مسجد میں ہی نہیں آتا،
نماز کے بعد سب اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں.
جی تو ایسا بھی ہرگز نہ کریں. دیکھیں وہ آپ کا ہی مسلمان آدمی ہے، مسلمان بھائی ہے، اگر اس سے غلطی ہو گئی ہے تو اسے احسن انداز میں سمجھایا جائے. مشہور جو ہے بزرگ کا قول ہے کہ لوگوں کے سامنے کسی کی اصلاح کرنا اسے ذلیل کرنا ہے.
صحیح.
تو اگر آپ نے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اس کو اکیلے میں لے جا کے جو ہے وہ کرے. کوئی بھی بندہ جو ہے وہ جان بوجھ کر، کم از کم مسلمان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ جان بوجھ کر جو ہے وہ اس لیے نماز میں موبائل کھلا رکھے گا کہ جو ہے وہ میری ٹون بجے یا جو ہے وہ گانا بجے. ہو جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ نماز سے پہلے جو ہے وہ مؤذن صاحب اعلان کر دیں، مختلف مقامات کے اوپر جو ہے وہ بینرز لگے ہوئے ہوتے ہیں مسجد کے اندر، وضو خانے پر
ہمارے یہاں تو باقاعدہ اعلان ہوتا ہے موبائل فون ہو تو بند کر دیجیے. تو ویسے تو ترغیب یہ ہے کہ مسجد سے باہر ہی بند ہو جائے،
مسجد سے باہر ہی
بھی جائے تو یاد آ جاتا ہے.
اعلان جو ہے وہ کر دیں، امام صاحب کر دیں یا مؤذن صاحب کر دیں، وضو خانے کے اوپر جو ہے وہ لکھ کر لگا دیں. تو ان تمام کا خیال رکھیں. لیکن اگر پھر بھی کسی کے ساتھ ایسا ہو گیا تو اب اسے تان و تشنی کا جو ہے وہ نشانہ نہ بنائیں. اسی طرح بعض ائمہ جو ہے وہ نماز کے بعد جو ہے وہ اعلان کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں انہوں نے بند نہیں کیا. اور یہ تو اس میں بھی چونکہ اس بندے کی طرف سب متوجہ ہوتے ہیں تو اس بندے کو کافی شرمندگی ہوتی ہے. بس اوقات بعض لوگ نئے نئے ہوتے ہیں، ہوتے تو مسلمان ہی سارے ہیں لیکن چونکہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آنے والے وہ نئے ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے،
تو وہ پھر جو ہے وہ اس چیز سے رک جاتے ہیں. ان کا رک جانا غلط ہے کہ اگر کسی نے غلط سمجھایا ہے تو اس کی وجہ سے اپنی عبادت سے رک جانا، یہ تو ان کی اپنی غلطی ہے. لیکن ہمیں بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کوئی مسلمان جو ہے وہ تکلیف میں مبتلا نہ ہو، ہماری وجہ سے کوئی مسلمان دین کے راستے سے دور نہ ہو جائے، مسجد سے نہ ہٹ جائے.
ٹھیک ہے،
تو اس چیز کا خیال رکھیں کہ اگر کبھی بھی کسی سے اس طرح ہو جائے تو آسان انداز میں اسے بعد میں سمجھا دیا جائے۔
ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہو چکا، اور آپ کے لیے خوشخبری یہ ہے کہ الحمدللہ جہاں رمضان المبارک میں مدنی مذاکروں کی بہاریں ہوں گی، کم و بیش 60-61 مدنی مذاکرے ہوں گے، ساتھ ہی ساتھ دار الافتاء اہل سنت بھی روزانہ پیش کیا جائے گا انشاءاللہ عزوجل۔ روزانہ عصر کی نماز کے بعد کم و بیش 6:15 بجے دار الافتاء اہل سنت کا سلسلہ، اس وقت لوگ مدنی چینل دیکھتے ہیں، افطار کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اس وقت بھی شرعی مسائل کو بیان کیا جائے گا، آپ اس وقت بھی اپنے کالز کے ذریعے ہمارے سلسلے میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ بھی مدنی چینل کی جو نشریات رمضان المبارک میں پیش کی جائیں گی، سحری کے وقت، فجر کے بعد اور دیگر اوقات کے اندر، اس میں بھی انشاءاللہ عزوجل ان نشریات کے اندر دار الافتاء اہل سنت کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے، اور وہ ہماری جانب سے پوچھی جانے والے سوالات کے جوابات عطا فرمائیں گے۔ تو آپ آج سے ہی نیت کر لیجئے کہ اگر اعتکاف آپ نہیں بیٹھ رہے، اعتکاف کے اندر آپ حاضر نہیں ہو رہے، تو پھر رمضان جو ہے وہ مدنی چینل کے ساتھ گزاریے، انشاءاللہ عزوجل ہمیں بے شمار علم دین کا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے، رمضان المبارک کی ابھی سے ہی تیاری کر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ فیضان رمضان کی جو امیر علیہ سنت رمضان سے پہلے پڑھنے کا ذہن عطا فرماتے ہیں، اگر ابھی تک کسی نے نہیں پڑھا تو اس کو آج ہی خریدیے، اگر خرید نہیں سکتے ہیں یعنی دستیاب نہیں ہے تو دعوت اسلامی کے ویب سائٹ پر بھی یہ کتاب مختلف زبانوں میں انشاءاللہ موجود ہوگی، آپ اس کتاب کو ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اس کا مطالعہ کیجئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے۔